أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا عامين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سورة المائدة آية 3 اس آیت کریمہ میں جو نصائح فرمائی گئی ہیں ان میں سے ابتدائی نصائح کا تعلق تو حج سے تعلق رکھنے والے مناسک اور محرمات اور حرمات سے ہے جو عزت کے لائق چیزیں ہیں ان کی عزت کرو ان کی عزت کے حق ادا کرو اور ہرگز کسی پہلو سے بھی کوتاہی نہ کرو اور حج کے فریضے کے وقت جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکے رہو یہ عمومی نصیحت ہے جو فرمائی گئی ہے اس کے بعد آیت کا وہ آخری حصہ جس کے پیش نظر میں نے اس آیت کا آج انتخاب کیا ہے وہ تعاون سے تعلق رکھتا ہے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی نیکی اور تقوی پر تعاون کرو اور اس سے پہلے اس آیت کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا کہ وہ لوگ جنہوں نے مذہب کی دشمنی میں تمہیں حج بیت اللہ کے بعد رکھا روکے رکھا اور اس لحاظ سے انہوں نے تم پر ظلم کیا ان کی یہ دشمنی بھی تمہیں ان سے انصاف کرنے سے مانے نہ بنے جہاں تک انصاف کے تقاضے ہیں ان کے معاملے میں پورے کرو لیکن صرف انصاف کے تقاضے پورا کرنا ہی تمہاری شان نہیں ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ان سے تقوی اور نیکی میں تعاون بھی کرو یہ عظیم الشان عالمگیر تعلیم ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے مسلمان علماء بعض دوسری آیات سے ایسا استنباط کرتے ہیں جو ان آیات کے واضح مضامین سے متصادم ہے بیک وقت دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے پس قرآن کریم میں جو محکمات ہیں ان کے تابع متشابہات کی تعویل کی جاتی ہے، نہ کہ متشابہات کتاب محکمات کی. یہ وہ آیت ہے جو محکمات میں سے داخل محکمات میں سے ہے. نہایت ہی اہم فرائض، بلکہ تمام امت مسلمہ کے فرائض میں سے سب سے مرکزی فریضہ جو حج کا ہے، اس کے متعلق تعلیم دی جا رہی ہے. قطعیت کے ساتھ یہ محکمات میں داخل آیت ہے، اور اس تعلق میں دو نصیحتیں جو فرمائی گئی ہیں، ایک یہ کہ تم جب صاحب اختیار بنو تو ہرگز ایسی قوم سے بھی ناانصافی سے پیش نہ آؤ جو تم سے ناانصافی سے پیش آتی رہی ہو، اور تمہارے دینی فرائض میں بھی مخل رہی ہو. ان کے تعلق میں بھی یاد رکھو کہ تم نے مضبوطی کے ساتھ عدل کا دامن پکڑے رکھنا ہے، اور مزید برآں اگر وہ نیک کام کریں تو ان سے تعاون کرو، اور نیک کام میں تعاون کرو اور تقوی میں تعاون کرو. اب اکثر وہ تقوی سے تو عاری ہوتے ہیں، اس لیے یہاں تقوی کا کیا مضمون ہے؟ تقوی کا جو مضمون یہاں پیش نظر ہے وہ ابتدائی بنیادی انسانی فطرت میں ودیت شدہ تقوی ہے. یہ بات غلط ہے کہ ہر قوم کلیتاً تقوی اللہ سے عاری ہو چکی ہوتی ہے. مشرکین بھی بعض کام اللہ کے تقوی سے اختیار کرتے ہیں. چنانچہ ہندو مشرکین میں داخل ہیں، ان میں ایسے لوگ جو بت پرست ہیں وہ محض خدا کی خاطر اور اللہ کے خوف کی خاطر صرف بنی نوع انسان میں سے ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے، بلکہ جانوروں کو بھی روٹی ڈالتے اور دانے پھینکتے ہیں. ایک موقع پر ایک ایسے ہی مشرق نے جو اپنے شرک کے زمانے میں پرندوں کو روٹی ڈالا کرتا تھا یا دانے پھینکا کرتا تھا یا گوشت پھینکتا تھا چیلیں اٹھا کے لے جائیں، ان کے متعلق اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ باتیں جو میں خدا کی خاطر اس زمانے میں کیا کرتا تھا کیا ان کا بھی کوئی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا اجر تو مل گیا تمہیں، تم جو ہدایت پا گئے تو اور اجر تمہیں کیا چاہیے؟ یہ اسی انہی نیکیوں کا اجر ہے. بس تقوی ان میں بھی ہوتا ہے جو مشرک ہوں، مگر محدود تقوی ہے. اور تقوی کے جو ابتدائی معنی ہیں ان میں آپ کو تقوی کی جھلکیاں دکھائی دیں گی، اور دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے تقوی کے مضمون پر عمل نہ کرتا ہو. بعض دہریاں ہیں، لیکن تقوی کا وہ مضمون جو سچائی سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کے اندر بھی آپ کو دکھائی دے گا. تقوی کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ مغربی قومیں جو خدا کے تصور کے بغیر ایک تحقیق کا سفر اختیار کیے ہوئے ہیں، کیوں ان کو جزا مل رہی ہے؟ کیوں ان کی تحقیقات کو بے شمار پھل لگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں بھی جب تک یہ تقوی پر قدم رکھتے ہیں ان کو پھل ملتا ہے، جہاں تقوی سے ہٹ جاتے ہیں ان کو کوئی پھل نہیں ملتا. چنانچہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے سائنس کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تصورات کی مطابقت کرتے ہوئے دولت مند بننے کی کوششیں کی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں کیمیاگری کی تلاش رہی ہے. مغربی قوموں میں بھی کئی قسم کے نسخے استعمال ہوا کرتے تھے، اور مذہب کے غلط تصورات کے نتیجے میں یہ جستجو کیا کرتے تھے کہ کس طرح ہم جلد سے جلد اپنے مقصد کو حاصل کر لیں. ان میں منفی مقاصد بھی ہوتے تھے اور مثبت بھی، لیکن کبھی کسی کو کوئی پھل نہیں لگا. ان میں بعض دفعہ یہ بھی رواج تھا کہ اپنے دشمن کو مارنے کے لیے یہ اس کے بت بناتے، موم کے بت بناتے، اور عین اس کے دل میں سوئیاں پیوست کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب یہ سوئی جو ہے یہ اس کے دل میں چبھے گی. اب یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، تقوی سے آ رہی ہیں، یعنی تقوی کے ان معنوں سے بھی آ رہی ہیں جو بنیادی طور پر ہر انسان کو کسی نہ کسی حد تک نصیب ہوا ہے. دراصل تقوی دل کی سچائی کا دوسرا نام ہے، اور اگر دل سچا ہو تو پھر خدا تعالیٰ سے ہٹ کر الگ راستہ تیار نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کریم نے ہدایت کا آغاز میں ہی یہ فرمایا ہدل للمتقین. کتاب میں تو کوئی شک نہیں, اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے, اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ یہ الکتاب ہے, یعنی کامل ہدایت ہے, اور اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ ہدایت کے سوا اس میں اور کچھ بھی نہیں. لیکن ہدل للمتقین, ہدایت متقیوں کو دے گی, جن میں تقویٰ نہیں ان کو کوئی ہدایت نہیں بخشے گی. بس یہاں بھی وہی تقویٰ کا ابتدائی معنی ہے کہ اگر دل میں سچائی ہے تو پھر یہ ہدایت دے گی, اگر دل میں سچائی نہیں ہے تو ہدایت نہیں دے گی. تو یہ سچائی کا مضمون تقویٰ کا آغاز ہے, تقویٰ کے آغاز سے تعلق رکھتا ہے. بغیر سچائی کے تقویٰ قائم نہیں ہو سکتا, اور اگر تقویٰ کا خدا کے حوالے سے مضمون پیش نظر نہ بھی ہو تو ہر انسان کی سچائی اس کا تقویٰ بن جاتی ہے. کیونکہ تقویٰ کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ٹھوکروں کی جگہ سے بچ کر چلنا, جہاں نقصان ہو اس سے ہٹا کر قدم رکھنا. اور ان معنوں میں تقویٰ کا سب سے عام معنی یہی ہے کہ انسان سچائی کو اختیار کرے, سچائی کی روشنی میں آگے بڑھے, اور جہاں جہاں ٹھوکر کا مقام ہے اس سے بچے. بس اس پہلو سے ہر انسان تقویٰ کا کوئی نہ کوئی مفہوم رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے, اور جتنی انسانی ترقی ہدایت کی طرف ہوئی ہے, خواہ وہ مادی ترقی ہی کیوں نہ ہو, وہ تمام تر تقویٰ پر مبنی ہے. جہاں انسان نے جھوٹ کی پیروی کی وہاں اس کو کوئی بھی پھل نہیں ملا محنت کا. بس یہاں جب جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, اور ان قوموں سے تعاون خاص طور پر پیش نظر ہے جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے, جنہوں نے ظلم کیا ہے. اس لیے تقویٰ کا وہ معنی لینا پڑے گا جو سب سے عام اور وسیع تر معنی ہے. ان لوگوں سے بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, ان سے تعاون کرو. حلف الفضول کی مثال وہ مثال ہے جو مشرکین کے دور میں تقویٰ سے تعلق رکھتی ہے. اس زمانے میں بھی ان میں نیک لوگ تھے اور مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے, اور اس حمایت کے جذبے ہی نے ان کو مجبور کیا, جو تین فضل نامی اشخاص تھے, ایک معاہدہ کی بنیاد ڈالیں جس میں شامل ہونے والے خواہ ان کے نام فضل ہوں یا نہ ہوں, جو بھی شامل ہوں یہ عہد کریں کہ ہم ضرور مظلوم کی حمایت کریں گے. تو یہ تقویٰ ہے جس پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت سے پہلے بھی تعاون فرمایا, اور یہ وہ تعاون ہے جس کی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے, اور اس میں مذاہب کا فرق مٹا دیا گیا ہے. بد قوموں سے بھی, مشرک قوموں سے بھی نیکیوں میں تعاون کرو. یہ اتنی اہم تعلیم ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو کسی اطاعت کے جذبے پر زور دینے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی, کیونکہ تعاون میں توئی مضمون داخل ہے. نیک کام ہو رہا ہے, دیکھتے ہو تو آگے بڑھو, اس میں حصہ لو. تو جو لوگ نیکیوں میں تعاون کرتے ہوں اور یہ نہ پوچھتے ہوں کہ کیوں کریں, آخر کس کا حکم ہے, ان لوگوں کو جن کو اس سوال کی عادت نہ رہے نیکی اپنی طرف کھینچے اور بے اختیار اچھی بات ہوتی دیکھیں تو آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں. ان کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو زور سے کہا جائے اطاعت کیا کرو, کیونکہ اطاعت تو ہے ہی نیکی میں. جن کو تعاون کی روح سے نیکیاں اختیار کرنے کا جذبہ ہو, وہ اس میں بے اختیار پائیں اپنے آپ کو, وہ نیکی میں حصہ لیے بغیر رہ نہ سکیں, ان کی اطاعت کامل ہو جایا کرتی ہے. ناممکن ہے کہ وہ اطاعت سے پیچھے ہٹیں. بس آپ جماعت کے نظام پر غور کر کے دیکھیں, اطاعت سے باز رہنے والے وہی ہیں جن کو نیکیوں میں تعاون کی عادت نہیں ہے. وہ سوال کرتے ہیں کیوں کریں, کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے, حالانکہ جو نیک کام میں تعاون کی ہدایت فرمائی گئی ہے اس میں کسی اتھارٹی کا ذکر نہیں. نیک کام میں تعاون کی مثال یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پہلو سے اپنے ماتحتوں سے ان کے کاموں میں تعاون فرمایا کرتے تھے. رستہ دکھانے میں تعاون, بوجھ اٹھانے میں تعاون, گھر کے کاموں میں, مشاغل میں تعاون. کوئی سوال کرنے والی بڑھیا آ کے سوال کرتی تھی تو تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. کسی بچے کا پیغام آ گیا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے, اٹھ کر اس کے گھر روانہ ہوئے. جو سب سے زیادہ متاع بنایا گیا, جس سے بڑھ کر متاع کا مضمون کسی کی ذات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کے مضمون میں, ہر الہی مضمون سے تعلق رکھنے والے معاملات میں سب کے سردار بنایا گیا اور سب کو آپ کے تابع فرما دیا گیا. وہ آدم کا سجدہ, آدم کو فرشتوں کا سجدہ کرنا جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے, وہ خلیفہ کے سامنے سجدہ تھا, خلیفۃ اللہ کے سامنے, اور وہ اپنے اعلیٰ معانی کے طور پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. حالانکہ اس سے پہلے تمام انبیاء بھی خلفاء ہی ہیں, یعنی اللہ کے خلیفہ, براہ راست اللہ کے خلیفہ, اور ان کے ساتھ نیکیوں میں تعاون کرنے کا تمام کائنات کو حکم دیا گیا ہے. اس میں فرشتہ صفت لوگ بھی شامل ہیں, فرشتے بھی شامل ہیں. جب فرشتے شامل ہو جائیں تو کائنات کا سارا نظام داخل ہو جایا کرتا ہے. اس لیے بسا اوقات آپ جو اعجازی نشان دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قانون قدرت کو توڑا گیا ہے. قانون قدرت کو توڑا نہیں جاتا, بلکہ فرشتوں کے سجدے کا ایک یہ بھی مضمون ہے کہ خدا تعالیٰ کے قوانین میں جہاں جہاں گنجائشیں موجود ہیں وہاں خلیفۃ اللہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو استعمال کرو. اور وہ انسان جو ابھی سائنسی لحاظ سے ترقی کی ادنا منازل پر ہو, وہ اپنے وقت میں اس مضمون کو سمجھ نہیں سکتا. وہ سمجھتا ہے معجزہ ہو گیا. معجزہ تو ہوا, لیکن قانون قدرت کو توڑنے کا معجزہ نہیں ہوا کرتا کبھی, کیونکہ وہ قانون دان جو قانون بناتے وقت ضروریات کا خیال نہ رکھے اور اسے علم نہ ہو کہ کبھی میرا قانون ناکافی ہو جائے گا اور میرے مقاصد کی راہ میں حائل ہوگا, اس کو توڑے بغیر میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا, وہ قانون دان ناقص ہے. بس اللہ کا قانون قدرت کامل قانون ہے, اس میں ادنا بھی آپ تضاد نہیں پائیں گے. جتنا چاہیں نظر دوڑائیں, نظر تھکی واپس آ جائے گی اور کوئی تضاد نہیں پائے گی. یہ مضمون ہے قانون کے کمال کا. تو نبیوں کے لیے قانون توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے نبیوں کے لیے جو قانون ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ہمیں اپنے وقت کی معلومات کے لحاظ سے ان کی کمی کی پیش نظر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے قانون توڑا گیا ہے. بعض لوگ آگ پر چلتے ہیں, قانون نہیں ٹوٹتا, کیونکہ ایسے مادے موجود ہیں جن کو اگر استعمال کیا جائے اور پاؤں پر اچھی طرح اس کو ان کو مل لیا جائے تو وہ انسولیشن پیدا کر دیتے ہیں, اور کچھ جلنے والے احساسات کو وہ نم کر دیتے ہیں, ان کی قوت سلب ہو جاتی ہے, ایک قسم کی فالجی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو اول تو جلنے کی راہ میں وہ مادے روک بن جاتے ہیں, اور دوسرے احساس میں کمی آنے کی وجہ سے ایک انسان کوئلوں پر چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور البینیا میں یہ بہت رواج ہے کہ بعض صوفی اپنا روب ڈالنے کی خاطر وہ لوگوں کو یہ تماشے دکھاتے ہیں کہ دیکھو آگ کے کوئلے چرگاؤ, ہم اس پر چل کے دکھائیں گے, ہم خاص خدا والے لوگ ہیں, اس لیے ہر معاملے میں ہماری اطاعت کرو. یہ بھی کوئی جھوٹ ہے, فرضی بات ہے, مگر آگ کو ٹھنڈا کرنے کے قوانین خدا نے خود بنائے ہوئے ہیں. ان قوانین کا علم ہو جائے تو پھر آپ کے لیے آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے. بس اللہ تعالیٰ کا قانون ایک بالا قانون ہے, اور تعاون کے ذریعے جب انسان نیکیوں میں تعاون کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کے قوانین کی تائید ہوتی ہے, ان کی مخالفت نہیں ہوتی. اور تعاون کے ذریعے انسان قوانین کی اطاعت کے لیے پہلے سے بڑھ کر آمادہ ہو جاتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو بتایا گیا ہے. یعنی اگر مشرک سے تمہیں تعاون کرنے میں باک نہ رہے تو کیا نیک بندوں سے تعاون میں تمہیں باک ہوگی؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورتوں سے بیعت لیتے وقت یہ الفاظ بیچ میں رکھے کہ میں معروف ہم معروف میں آپ کی اطاعت کریں گے, تو معروف سے مراد یہی تعاون کی باتیں ہیں. دراصل ہر بات کو خدا تعالیٰ نے فرض نہیں قرار دیا. بہت سی نیکیاں ہیں, راہ چلتے آپ ان نیکیوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, مگر ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رستہ چلتے ہوئے ضرور کھڑا ہو اور ہر آدمی کی ضرورت پورے کیے بغیر آگے نہ بڑھے. اگر یہ ہو تو ساری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے, لیکن کچھ نہ کچھ کو ضرور توفیق ملنی چاہیے. بس تعاون کا مضمون عام بھی ہے اور سلیکٹو بھی ہے, یعنی حسب ضرورت تم میں روح ہونی چاہیے. جہاں تمہاری ضرورت ہو تم سمجھو کہ تمہاری ضرورت کے بغیر کوئی نیک کام ہونے سے رہ جائے گا, وہاں امت محمدیہ سے یہ اللہ تعالیٰ کو توقع ہے کہ یہ پوچھے بغیر کہ کس نے کہا ہے, کس کیوں ہم تعاون کریں, کس کا حکم آیا ہے. تمہاری تاریخ فطرت کے اندر خدا نے داخل فرما دیا ہے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے, یہاں تک کہ بدوں سے بھی تعاون کرنا ہے, مشرکوں سے بھی تعاون کرنا ہے. یہ فطرت ثانیہ بنا لو تو نظام اسلام کو پھر کبھی کوئی ٹھوکر نہیں لگ سکتی, کیونکہ نظام اسلام تو نیکیوں کے رواج کرنے کا نام ہے. حاکم اور محکوم کے جھگڑے مٹا دیتا ہے تعاون, اور وہ احساس کمتری جو بسا اوقات اطاعت کی راہ میں حائل ہوتا ہے, وہ احساس کمتری اطاعت تعاون کرنے والوں میں ہوتا ہی نہیں. اگر ہے تو تعاون نہیں کر سکیں گے. ایک انسان جب کسی غریب آدمی سے اس کے کاموں میں مددگار صاحب بنتا ہے, غریب آدمیوں کے کاموں میں اس کا مددگار بنتا ہے, تو اس کو جھکنا پڑتا ہے. اور جو احساس کمتری کا شکار وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر میں نے کام کیا, اس کے لیے میں جھکا, تو گویا میری عزت میں فرق آ جائے گا. لیکن جس سے کوئی احساس کمتری نہ ہو وہ ہر ایک کا کام کرتا ہے اور شرم محسوس نہیں کرتا, بلکہ وہ کام کرنے سے اپنے نفس میں وہ ایک عزت پاتا ہے. وہ احساس عزت اس کا مقصود نہیں ہوتا مگر جزا کے طور پر ملتا ہے. اور ہر انسان جو نیکیوں میں تعاون کرنے والا ہو وہ معزز سے معزز تر ہوتا چلا جاتا ہے, وہ لوگ صاحب اکرام ہو جاتے ہیں. اور نبوت کا بھی یہی رستہ ہے, جس رستے سے بالآخر نبوت تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے بعد بہت ہی دردناک حالت میں پایا اور آپ نے زملونی کہہ کر یہ متوجہ کیا کہ میں تو نفسیاتی لحاظ سے شدید بحران کا شکار ہو چکا ہوں, مجھے سخت سردی لگ رہی ہے. یہ ایک سردی کے لگنے جیسے ملیریا بخار میں لگتی ہے یا سیپٹک بخاروں میں لگتی ہے, اس کا ایک تعلق اندرونی نفسیاتی بحران سے بھی ہے. بعض دفعہ جب کسی کو اچانک صدمہ پہنچے یا اچانک گھبراہٹ کی خبر ملے تو اچانک اسی طرح بہت تیزی کے ساتھ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی خبر ہو جس کی توقع نہ ہو, جس کو انسان اپنے متعلق سوچ بھی نہ سکتا ہو. بس جتنا شدید حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا بحران تھا اتنا ہی آپ کی سچائی پر گواہ تھا اور آپ کی انکساری پر گواہ تھا. یہ وہم و گمان میں بھی نہیں آپ کی آ سکتا تھا کہ میں خدا کا نمائندہ بن کے بنی نوع انسان کو مخاطب ہوں گا. اگر نفس میں ادنا بھی یہ خواہش ہوتی تو وہ بحران ہونا پیدا ہونا ناممکن تھا. اس حالت میں جب آپ کی بے قراری دیکھی تو حضرت خدیجہ نے تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ عرض کیے, کل لا واللہ ما یخزیک اللہ, アバダン。ハルギズネ、ハルギズネ、ホダキカサマラポカビリスワニケレ。よくあっ、セラレミカテン。サウンドルルバタカワカナメイ。ウォリステージョクリビクリピリスネ、ウンメ、ウンコジョーネキリコシャレテン。ハルゴカムカテン、ジセアパスキー、ハンダニ、マブテンブレン。اور ہر ایک کے ذمہ یہ کام ہے نہیں کہ وہ فرض ہے اس کے لئے اپنے معاملے میں تو حقوق ادا کرنا فرض ہے مگر ایسے کام کرنا کہ رشتے جڑتے چلے جائیں اور رحمی تعلقات آپس میں مضبوط تر ہوں یہ وہ نیکی کا کام ہے جو تعاون البر ہے کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اب کس پر یہ فرض ہے کہ ہر وقت کمزوروں کے بوجھ اٹھاتا پھرے اور شریعت تو ابھی نازل بھی نہیں ہوئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے نزول سے پہلے مفلوق الحال غریب لوگوں کے لیے ایک رحمت تھے مجسم رحمت تھے ان کا ہر دکھ بانٹا کرتے تھے ان کی ہر مصیبت دور کرنے کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے اور معدوم و ناپید نیکیاں کماتے ہیں تعاون البر و تقویٰ کی مثال دیکھیں کیسی عجیب مثال ہے عام نیکیاں جو معروف ہیں ان کو کرنا بھی تعاون ہی ہے لیکن جو نیکیاں ناپید ہو چکی ہوں انسانی نظر سے غائب ہو گئی ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دیں اور پھر ان پر عمل کر کے دکھائیں انہوں نے عرض کیا آپ میں تو یہ باتیں ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں جو پھر تعاون کی اور تعاون کا معنی ہے ورنہ مہمان نوازی کب فرض ہے اگر فرض ہوتا تو زبردستی کوئی حکومت کوئی مذہب لوگوں کے گھروں میں مہمان داخل کر لیتا یہ تعاون کا مضمون ہے تبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مہمان آتے تھے تو مسجد میں بعض دفعہ اعلان کیا کرتے تھے کون ہے جو میری مدد کرے گا یہ تعاون مانگنے کا ایک طریق تھا حکم دے سکتے تھے مگر نہیں دیتے تھے جانتے تھے کہ مہمان نوازی کا دائرہ آکام کے دائرے سے الگ ہے بس جب بھی آپ آواز بلند کرتے ضرور لبیک کی آوازیں اٹھا کرتی اور ضرورت حقہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں یعنی وہ تمام ضروریات حقہ جو جائز ضروریات ہیں ان میں آپ جہاں تک آپ کا بس چلے آپ مدد کرتے ہیں یہ وہ صفات ہیں جن کو خدا کبھی ضائع نہیں کر سکتا اور جس وجہ سے آپ گھبرا رہے تھے اس کا جواب اسی میں ہے اس سے بہتر کون ہے جو خدا کی طرف سے معمول کیا جائے جس میں یہ صفات پائی جائیں وہی تو مطاع بننے کے اہل ہے جو خود سب کا مطیع ہو گیا تمام نیک کاموں میں ہر ایک کے سامنے جھک گیا وہی اس لائق ہے کہ اسے مطاع بنایا جائے اور یہی وہ مضمون ہے جس کی طرف میں آپ کو آج خصوصیت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ دنیا میں دعوت اللہ کا پیغام لے کے نکلے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے نہ صرف تعاون کریں گے بلکہ آپ کو اپنا سردار مانیں گے جو آپ کہیں گے کہ دین یہ ہے وہ آپ کی بات تسلیم کریں گے جس طرف بلائیں گے آپ کے پیچھے چلیں گے تو اس سے پہلے ایک نبوت کا مرتبہ حاصل کرنا ضروری ہے یعنی نبوت کا وہ مرتبہ جو نبوت کے انعام سے پہلے صفات کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور غلامی کے لیے لازم ہے کہ ان تمام صفات کو اختیار کیا جائے جو حضرت اقدس کی نبوت سے پہلے بھی تھیں اور جن کو تفصیلا بیان فرمائے بغیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر و التقویٰ اور اس میں مشرکوں سے تعاون بھی تھا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بعد ازاں نبوت کے بعد حلف الفضول کا حوالہ دے کر ابو جہل سے کسی کا حق دلوانے کے لیے بلایا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے وقت روانہ ہو گئے یعنی مشرکوں سے تعاون اور مشرکوں سے تعاون لے رہے ہیں اور یہ تعاون علی البر و تقویٰ کی بہترین مثال ہے دوسری بات تعاون علی البر و تقویٰ میں یہ بھی داخل ہے یعنی الا کا جو صلہ ہے یہ دو معنی پیدا کرتا ہے، نیک کاموں میں تعاون کرو اور تقوی میں تعاون کرو، اور نیکی کی بنا پر تعاون کرو اور تقوی کی بنا پر تعاون کرو. یہ جو مضمون ہے یہ دوسرے دنیا کے بہت سے تعاون کرنے والے مضامین سے اس مضمون کو الگ کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں نیک کاموں کے لیے تعاون غیر قوموں میں بھی ملتا ہے، مگر اللہ کی خاطر تعاون اور نیکی سے محبت کی بنا پر تعاون، یہ دو چیزیں اکٹھی کم ملتی ہیں. ملتی تو ہیں لیکن شاذ کے طور پر، ایک قومی کردار کے طور پر نہیں ملتی. بسا اوقات یہ جو تحریکات ہیں غریبوں کی ہمدردی کی، بہت اچھی تحریکات ہیں، ان میں گہرے انسانی جذبات ہی کار فرما ہوتے ہیں، مگر اللہ کا خوف دامنگیر ہو یہ لازم نہیں ہے. بعض دہریہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. بہت سی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو افریقہ کے مظلوموں کی مدد کر رہی ہیں، جہاں پانی نہیں ملتا ان کے لیے پانی کی اپیلیں ہیں. جنگ آپس کی جنگوں میں اور فسادات میں جو لوگ مجروح ہو جاتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، ان کی مدد کے لیے یہ محض انسانی ہمدردی سے تعاون ہوتا ہے، مگر لازم نہیں کہ وہ خدا کی خاطر ایسا کرتے ہوں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، میں جانتا ہوں بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جن کا عیسائیت سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں رہا، صرف بنی انسان کی ہمدردی ان کا مذہب بن جاتا ہے. تو تقویٰ کا وہ مضمون جو اللہ سے ملاتا ہے وہ اس سے خالی ہوتے ہیں. تو مومن کو نصیحت فرمائی گئی کہ بر کی وجہ سے صرف نہ کرو، تقویٰ کی وجہ سے بھی کرو. اگر تقویٰ کی وجہ سے کرو گے تو تمہاری یہ نیکی دونوں جہان کی سعادت پانے کا، سعادت میں دلوانے کا موجب بن جائے گی. اگر محض نیکی کی خاطر کرو گے، یعنی دل کی ہمدردی سے، تو اس کی جزا تو پاؤ گے، مگر وہ اعلیٰ جزا جو تمہیں مل سکتی ہے اس سے محروم رہ جاؤ گے. اب ظاہر بات ہے کہ تقویٰ کا یہ معنی بلند تر معنی اس معنی سے جو میں نے پہلے بیان کیا تھا. اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور کسی کی خاطر کرتے ہوں اور اس کو علم ہو کہ یہ تکلیف میری خاطر اٹھا رہا ہے، تو وہ کام خواہ نیکی کا ہو خواہ عام کام ہو، مگر جس کی خاطر آپ کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس کا ایک قسم کا احسان ہو گیا ہے. یہ اگر احسان نہیں رکھا جا سکتا تو کم سے کم اس نے تو میری محبت کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی ہے. اعلیٰ اخلاق کا تقاضا ہے کہ میں بھی اس کی خاطر کچھ ایسا کام کروں جو میرے لیے کرنا فرض نہ ہو، یعنی فرض سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی خدمت کروں. بس اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کھینچنے کے لیے یہ آیت کریمہ ایک بہت ہی عمدہ گر ہمیں بتلاتی ہے. بنی نوع انسان کی ہمدردی تو جس کے دل میں ہوگی اس نے تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے. اگر رضائے باری تعالیٰ پیش نظر ہو اور اس کی خاطر آپ تعاون کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پیار کی نگاہیں آپ پر پڑیں گی، آپ کی ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا موجب بن جائے گی. جس کی دنیا سنواریں گے اس کا دنیا سنوارنا آپ کی دنیا بھی سنوار جائے گا اور آپ کی آخرت بھی سنوار جائے گا. یہ وہ دوسرا پہلو ہے تعاون علی البر والتقویٰ کا، جسے ہمیں لازماً پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر یہ تو عام نصیحت ہے جو وسعت کے لحاظ سے تو بہت ہے، یعنی انسانی زندگی کے ہر دائرے پر محیط ہے، مگر مضمون کی تحکم کے لحاظ سے، لازم ہونے کے اعتبار سے یہ ایک نرم آیت ہے. یعنی مثبت پہلو میں اس میں ایک نرمی پائی جاتی ہے، نہ بھی کرو تو تمہارا گزارا ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں تمہیں جہنم نہیں ملے گی، لیکن اعلیٰ خوبیوں سے اعلیٰ مراتب سے محروم رہ جاؤ گے. اس کی ایک مثال ایک ایسے شخص کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے نیکیوں کی تعریف پوچھی کہ کیا کیا باتیں ہیں. جب اس کو پتہ چلا کہ فرائض بھی ہیں और नवाफिल भी हैं, उसके अलावा नवाफिल को हसीन बनाकर इस रंग में करना कि गोया नेकियां करने वाला मोहसिन हो गया। तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, मुझ में इन बातों की ताकत नहीं है, मुझे तो सिर्फ फराइज बताएं, जितने फराइज हैं वो मैं कर लूंगा, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, अगर तुम इस अहद पे कायम रहो तो तुम्हें कोई खतरा नहीं। इससे पता चलता है कि ताउन का मजमून तौई है। अगर ये लाजिम होता तो फिर उन मानों में लाजिम की गोया अगर ना करेंगे तो सजा मिलेगी, तो वो इस पहलू से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नवाफिल से आजाद ना करते। मगर अगला पहलू इस आयत का वो कतियत रखता है, वो थोड़े दायरे पर इतलाक पाता है लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ इतलाक पाता है, और वो ये है, वला ताबनु अलल इस्म वल उद्वान। जहां गुनाह का ताल्लुक हो और जहां बाज लोग बाजों पर ज्यादती कर रहे हों, वहां हरगिज ताबन नहीं करना। वहां अगर ताबन करोगे तो तुम याद रखो, इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह ताला सख्त पकड़ने वाला है, सख्त अजाब देने की सलाहियत रखता है, तो अल्लाह ताला की सख्त पकड़ से बचो। तो बार दफा मुस्बित मजमून नरम हो जाता है और मनफी मजमून ज्यादा शदीद हो जाता है, ये उसकी एक मिसाल है। और नेकियों में ताबुन करना है, बदियों में हरगिज नहीं करना, इसकी एक मिसाल आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल के तौर पर, एक तमसील के तौर पर पेश फरमाते हैं। बुखारी की यह हदीस है, किताबु शिर्क का बाब, आगे लफ्ज मिटा हुआ है, उसका तर्जमा बहाल में पेश कर देता हूँ। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो अल्लाह ताला की हदूद को कायम करता है, कायम रखता है, और उस शख्स की मिसाल जो उन हदूद को तोड़ता है, उन लोगों की तरह है जिन्होंने एक कश्ती में जगह हासिल करने के लिए कुर्रा डाला, कुछ लोगों को ऊपर का हिस्सा मिला और कुछ को नीचे की मंजिल में जगह मिली। जो लोग नीचे की मंजिल में थे वो ऊपर वाली मंजिल में से गुजर कर पानी लेते थे। बज़ाहिर आप समझते हैं कि उलट होना चाहिए, ऊपर वालों को पानी के करीब आने के लिए नीचे आना चाहिए, मगर अगर चारों तरफ से दीवारें उठी हों और पानी को अंदर आने की राह ना हो तो आप कैसे नीचे की मंजिल से पानी ले सकते हैं। तो ऊपर जहां कश्ती का ऊपर का किनारा है वहां से डोल फेंका जा सकता है, अंदर से डोल नहीं फेंका जा सकता। तो ये मजमून है कि नीचे की मंजिल वालों के लिए जरूरी था कि ऊपर जाएं और ऊपर जाकर वहां से डोल डालें और अपना पानी हासिल करें, और ऊपर की मंजिल वालों को ये आराम था कि ऊपर बैठे बैठे वो पानी हासिल कर लिया करते थे। उस पर जो नीचे की मंजिल वाले थे उनमें से एक बेवकूफ ने यह मशवरा दिया कि क्यों ना हम यहीं सुराख कर लें और सुराख करके अपना पानी नीचे से हासिल कर लें। अब ला तावनु अल इस्म वल उद्वान की मिसाल रसूलुल्लाह सल्लम पेश फरमा रहे हैं। ऊपर की मंजिल वालों के मुतल्लिक फरमाते हैं कि अगर वो ये ख्याल करके कि इनका काम है, ये जो मर्जी करते दे रहे हमें क्या इससे, उसमें दखल ना दें, तो ये लोग खुद भी गर्क होंगे और ऊपर वालों को भी गर्क कर देंगे। इसलिए ऊपर वालों का फर्ज है यहां कि इनको इनके इस जाहिर बजाहिर इस हक से महरूम कर दें, क्योंकि ये बदी में ताउन बदी कर रहे हैं और बदी में कोई ताउन नहीं। तो इस पहलू से जब नहीं अनिल मुनकर की बात होती, नहीं अनिल मुनकर की बात होती है, तो ये मुराद है یہ بدیوں سے روکنا ہے، لیکن اگر بدیوں سے روکنا اس مرتبے تک جا پہنچے کہ ساری قوم کی ہلاکت کا موجب بنے، تو پھر خدا تعالیٰ اسی حد تک دخل اندازی کا بھی حق دیتا ہے. اور اگر انسان یہ کہے کہ یہ تو تعاون کی روح کے خلاف ہے، ہم کیوں نہ ان سے تعاون کریں، ان کو کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، تو یہ جہالت ہوگی. فرمایا کہ اگر وہ ان کو نہیں روکیں گے تو تمام غرق ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ بھی یہ ترمذی باب الفتن باب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر سے لی گئی ہے. یہ چونکہ ہم اب تعاون کی گفتگو کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات شروع کر بیٹھے ہیں، تو اس مضمون پر ایک میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم نیکی کو حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب سے دوچار کرے. پھر تم دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بس یہ اہمیت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی، جس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بس بظاہر تعاون کرنا ایک نفلی کام ہے، مگر جب اس پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ نفلی کام ایسا ہے جو آپ کی قومی بقا کے لیے ضروری ہے. اور اگر آپ نیکیوں میں تعاون کرنا سیکھ جائیں اور برائیوں سے روکنے کی عادت ڈال لیں، خواہ آپ کو امارت نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن عادت بنا لیں کہ جہاں اچھا کام ہے آپ نے آگے بڑھ کر اس میں مدد کی کوشش کرنی ہے، جہاں بری بات ہو رہی ہے وہاں اور کچھ نہیں تو زبان سے روکیں. بس یہ تصور جو مولویوں والا ہے کہ زبردستی کسی نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہوا تو اس کا تھپڑ مارو اور اس کا سر پہ زبردستی دوپٹہ پہنا دو، یہ ہرگز اس آیت کا مضمون نہیں ہے. کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان عورت کو زبردستی برقع نہیں پہنایا. قرآن کریم میں نصیحتیں آتی رہی ہیں، یہ مضمون تفصیل سے بیان ہوا ہے، مگر ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ کوئی عورت آن حضور کی خدمت میں گھسیٹ کے لائی گئی ہو، یا رسول اللہ پردہ نہیں کر رہی تھی ٹھیک طریقے سے، نہیں کر رہی تھی تو خدا اس سے سر نپٹے گا، لیکن پردے کی نصیحت کرنا یہ سوسائٹی کا شیوا تھا. نیک باتوں کو کی تاکید کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ وہ مضمون ہے جو قرآن کریم تعاون والبر والتقوی کی آیت میں اور نیک معروف کے حکم اور نیکی سے بدی سے روکنے کے مضمون میں ہمارے سامنے کھولتا ہے. بس یہ اپنی عادت بنائیں کہ اچھی بات میں اس لیے تعاون کریں کہ اچھی بات ہے، آپ نے اچھی بات کو اپنا کر اس کے لیے ایسی کوشش کرنی ہے جیسے اپنی چیز ہے. اور جب برائی سے روکتے ہیں تو اس وقت آپ کو اختیار ہے طاقت کے استعمال کا جب خدا تعالیٰ آپ کو اس پر مامور کرتا ہے. اور جب ایسے معاملات میں کوئی شخص بعض احمقانہ فیصلے کر کے ان پر عمل کر رہا ہے جس سے ساری قوم کی بربادی لازم ہو جاتی ہے، اس صورت میں قوم کو اجازت ہے، انفرادی طور پر ہر شخص کو یہ حکم یہ اجازت ہی نہیں کہ وہ بیچ میں دخل اندازی کرتا پھرے. بہرحال یہ وہ عمومی مضمون ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں جماعت کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب میں کہتا ہوں کہ اطاعت کریں، اطاعت کی روح اختیار کریں، چھوٹے سے چھوٹے عہدیدار کی بھی اطاعت کریں، تو یاد رکھیں وہ چھوٹے سے چھوٹے عہدے کی اطاعت کا اختیار کرنا آپ کی تعاون کی روح سے تعلق رکھتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک کاموں میں تعاون مانگا کرتے تھے. بسا اوقات صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے، کون ہے جو اس معاملے میں میرا مددگار ہوگا؟ قرآن کریم میں حضرت مسیح کے تعلق میں یہ بیان ہوا ہے، اور کسی نبی کے تعلق میں اس طرح بیان نہیں ہوا کہ اس نے یہ اعلان کیا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میرا مددگار ثابت ہو، یعنی تعاون مانگا گیا ہے. اور حضرت مسیح کے تعلق میں اس کا بیان کرنا دراصل جماعت احمدیہ کے لیے ایک پیغام رکھتا ہے کہ تم اگر واقعی سچے مسیح ثانی کے غلام ہو تو اس بات کو یاد رکھنا کہ وہ جب نیکی کے کاموں کے لیے تم سے خدا کی خاطر تعاون مانگے گا تو ضرور تعاون پیش کرنا ہے. اور اس تعاون کے ساتھ اطاعت جب وابستہ ہو جائے تو اطاعت میں ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے احساس سے کمتری کا ہر شائبہ نکل جاتا ہے. جو شخص یہ پوچھے بغیر تعاون کرتا ہے کہ کوئی حاکم ہے بھی کہ نہیں، جو شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنے غلاموں سے تعاون کرتا ہے، اپنے نوکروں سے تعاون کرتا ہے، اپنے بچوں سے تعاون کرتا ہے، اس شخص کے لیے یہ کہاں کا موقع ہے کہ جب اس کو خدا کے نام پر کچھ کہا جائے اطاعت کرو تو وہ کہے میں کیوں کروں؟ نیکی سے محبت، نیکی کی تعاون اس کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو پھر دراصل اپنی ہی اطاعت کرتا ہے، غیر کی اطاعت اٹھ جاتی ہے. اور تقویٰ کا مضمون بتاتا ہے کہ اللہ کی خاطر وہ اپنے نفس کی نیک باتوں کی اطاعت کرتا ہے، اپنے نفس کی بد باتوں سے رک جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی عظیم شان مضمون ہے جو تمام انسانی زندگی پر محیط ہو جاتا ہے اگر قرآن کریم کی نصائح پر غور کرے، ان کو سمجھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات کے حوالے سے اس مضمون پر عمل کرے، نہ کہ کسی مولویانہ تفسیر کے تابع اس پر عمل کرے. پس جماعت کو تعاون اختیار کرنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا حرز جان بنا لینا چاہیے، ایسی بات کہ ان کی زندگی کی گہرائی تک، پاتال تک اتر چکی ہو، ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہو. بلکہ فطرت ثانیہ نہیں، فطرت اولا جاگ اٹھے، کیونکہ یہی تو فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے. ہر اچھی بات میں تعاون کرو، ہر بات جو خدا سے تعلق والی ہو، جو خدا چاہتا ہے، تقویٰ کا مضمون یہ ہے، جو اللہ چاہتا ہے ویسے ہی کرو. تو پھر یہ جھگڑے اٹھ جاتے ہیں کون حاکم کون محکوم، تمام حاکم اور تمام محکوم ہو جاتے ہیں. یہ وہ ایک عظیم مساوات ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں پائی نہیں جاتی، اور انسان کسی کے سامنے گردن جھکانے پر کسی پہلو سے بھی یار محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری نیکی، میری گردن تو خود میری اندر کی نیکیوں کے سامنے کم ہو چکی ہے. میں تو اپنے دل کی نیک آوازوں کے خلاف سر اٹھا ہی نہیں سکتا، تو جب باہر سے وہ آواز ہے کیسے میں اس کی مخالفت کروں گا؟ بس اگر اس پہلو کے پیش نظر ہم اپنی تمام زندگی کو تعاون البر والتقوی کے تابع کر لیں گے تو جماعت کو پھر کسی قسم کے کوئی خطرات درپیش نہیں ہوں گے. اور جماعت کی بقا کا راز اس میں ہے، کیونکہ نظام جماعت کی بقا اطاعت پر منحصر ہے، اور اطاعت کی بقا تعاون علی البر پر منحصر ہے. یہ وہ مزاج ہے جو اطاعت کی روح پیدا کرتا ہے. اس پہلو سے اگر آپ اطاعت کو اختیار کریں تو جماعت کی ساری زندگی میں ہر جگہ ایک حیرت انگیز دلکشی پیدا ہو جائے گی. ایک آدمی آپ کو بلاتا ہے آؤ یہ کام کریں، یہ پوچھے بغیر کہ اسے بلانے کا اختیار ہے کہ نہیں، اگر اچھی بات کی طرف بلا رہا ہے آپ دوڑے ہوئے چلے جائیں گے. مشرک بلاتا ہے چلے جاتے ہیں، تو مومن بلاتا ہے کیوں نہیں جائیں گے؟ ہر اچھے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ تعاون اختیار کرنا شروع کریں گے، اور یہ جو جذبہ ہے اس سے قوموں کی تقدیر بدل دی جائے گی. اس کے بغیر ناممکن ہے کہ آپ دنیا میں عظیم روحانی انقلاب برپا کر سکیں. آنے والے آ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی ذات پر آپ کا یہ اندرونی تعاون ہے جو اثر انداز ہوتا ہے. جیسا سالانہ کے موقع پر البینیا کے آئے ہوئے ایک عالم نے یہ بیان کیا کہ میں تو جب آپ کو ایک ہوئے ہوئے دیکھتا ہوں. وہ یہ بیان نہیں کر سکا کہ کیا بات ہے، وہ تعاون علی البر تھا جس کو وہ دیکھ رہا تھا. بوڑھے بچے جوان ہر نیکی کی آواز پر آگے بڑھے اور لبیک کہا اور ہر بوجھ اٹھا لیا. حالانکہ ان پر فرض نہیں تھا, کوئی زبردستی نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی نظام کے پاس کہ زبردستی ان کو ان کاموں پہ مامور کرے. کس نے ان کو کہا تھا کہ اپنے دفتروں سے چھٹیاں لیں؟ کنہوں نے اسکول کے بچوں اور کالج کے طالب علموں کو کہا تھا کہ اپنی پڑھائیاں ایک طرف کر دو آج اور دوڑتے ہوئے خدمت دین کے لیے حاضر ہو جاؤ؟ کوئی حکم ایسا نہیں تھا جس کی پابندی ان پر لازم ہوتی. جو نہیں تھے ان کو کبھی کوئی سزا نہیں ملی. سینکڑوں ہیں جو محروم رہے ہیں, کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ تم کون لوگ ہو. اگر دیکھا ہے تو رحم کی نظر سے دیکھا ہے کہ بیچارے محروم رہے, مگر غصے کی نظر کبھی کسی پہ نہیں ڈالی گئی. یہ تعاون البر والتقوی تھا جس نے ان کو حیرت زدہ کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اب میں سمجھا ہوں یہ صداقت ہوتی کیا ہے, اب میں سمجھا ہوں سچائی کس کا نام ہے. اور اس اقرار کے بعد انہوں نے فوراً بیعت کر لی اور یہ عہد لے کر واپس گئے ہیں, عہد کر کے واپس گئے ہیں کہ اب میں اپنی ساری قوم کو جب تک احمدی نہ ملالوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو تعاون البر والتقوی تو ایک عظیم الشان نعمت ہے. اس کے ایسے پھل ہیں جو پھر آگے پھل پیدا کرنے والے درخت بن جایا کرتے ہیں اور اس سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. ابھی کل ہی اس کی ایک اور مثال میرے سامنے آئی جب سینیگال کا وفد مجھے آخری دفعہ جانے سے پہلے ملنے کے لیے آیا تو ان کے ساتھ گیمبیا کے ایک بہت بڑے چیف بھی تھے جو احمدی نہیں تھے, نہ چلتے وقت احمدی تھے نہ یہاں پہنچ کر انہوں نے احمدیت کا کوئی اظہار کیا, بالکل خاموش رہے ہیں, مسئلہ بھی کوئی نہیں پوچھا. لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں بھی جاؤں دیکھوں کیا ہوتا ہے تمہارے ہاں. ان کو بلا لیا گیا. جب وفد سے میری باتیں ختم ہوئیں اس میں مضمون یہی چل رہا تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس طرح آپ نے اپنے ہم قوم اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی کی طرف بلانا ہے, کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے, آپ پر فریضہ تو نہیں ہے ان معنوں میں کہ آپ نہ کریں تو ہم آپ کو پوچھ سکتے ہیں, مگر اس کو اپنے دل کا جذبہ بنا لیں. ایسا جذبہ بنائیں کہ آپ بے اختیار ہو جائیں, آپ سے ہو نہ سکے کہ اس لوگوں کو دعوت اللہ کی بغیر آپ چین سے بیٹھ سکیں. یہ جب باتیں میں کر رہا تھا تو ان کے چہرے ان کے آثار بتا رہے تھے کہ وہ ہم پہلے ہی اس کے لیے تیار بیٹھے تھے اور ان کے دل کی آواز تھی جو میری زبان سے نکل رہی تھی. جب ہماری باتیں ختم ہوئیں تو وہ گیمبین چیف نے ہاتھ اٹھایا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا فرمائے. انہوں نے بتایا کہ دیکھیں میں چلتے وقت احمدی نہیں تھا, میرے احمدیت ارادہ کے قبول کرنے کا کوئی دور کا بھی خیال نہیں تھا. اور امیر صاحب نے جو ان کے ساتھ سے بتایا کہ وہاں یہ ہم سے تعاون کرتے تھے مگر صاف کہتے تھے کہ احمدی میں نے نہیں ہونا, ان کی اپنی مجبوریاں تھیں. اب یہ دیکھیں تعاون, ایک تعاون ایک اور نیکی پر منتج ہوتا ہے اور تعاون پھر اس شخص کو جو تعاون کے نتیجے میں نیکی پاتا ہے کس طرح ہدایت کی طرف گویا پکڑ کر لے جاتا ہے, ہاتھ پکڑ کر وہاں پہنچا دیتا ہے. انہوں نے کہا جہاں جب میں نے آ کے دیکھا تو آپ لوگوں کو میں نے عجیب پایا, محض نیکی کی خاطر اس طرح کیڑیوں کی طرح دن رات کام ہو رہا تھا, سب خوش تھے, سب ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے, ہر ایک کو دوسرے سے تعاون کے لیے دل کے جذبے تھے جو مجبور کر رہے تھے. میں نے کوئی بیرونی دباؤ ایسا نہیں دیکھا جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہو. اس نے کہا یہ دیکھنے کے بعد میں غیر احمدی رہ کیسے سکتا ہوں؟ آج میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ میں احمدی ہوں بلکہ واپس جا کر چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنی ساری قوم کو احمدی نہ ملا لوں. اب اس کے نتیجے میں دیکھیں ایک تاب میں آپ کو کیسی مثال دے رہا ہوں, جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شرک کے زمانے کی نیکیاں ہی تو تھیں جو تمہیں ہدایت تک لے آئی ہیں, اور کیا جزا چاہتے ہو؟ تو ان کے تعاون کی جزا تھی جو ان کو خدا نے یہاں پہنچنے کی توفیق بخشی, اور تعاون ہی تھا جسے دیکھ کر ان کے دل کی کائے پلٹ گئی. اور جو ایمان افروز نظارہ اس سے اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ ممبر پارلیمنٹ جو سینیگال سے آئے ہوئے تھے اس بات کو سن کر اتنا بے حصہ خوش ہوئے کہ اس کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے چومنے لگے. कि तुमने हमारे दिल को ठंडा कर दिया। ये जज्बा बनाए नहीं बन सकता, ये अल्लाह का एहसान है और ताउन ही के फल हैं। बस बिर और तकवा पर ताउन को आगे बढ़ाते रहें। खुदा ताला के फजल से जब मुझे अमेरिका और कनाडा के जलसे में शामिल होने की तौफीक मिली तो शुरू में ही मैंने उनको चंद नसीहतें की थीं जो जलसा के सलाने के आगाज पे की जाती हैं, मगर उन्होंने इस तरह उसको मजबूती से पकड़ लिया कि खुद वहाँ के जो शुरकाए कार थे उन्होंने मुझसे मुलाकात के दौरान कहा कि आज तक हमने कभी इतनी हैरत अंगेज ताउन की रूपरेखा नहीं देखी थी। बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान इस तरह ताउन कर रहा था कि यह फर्क ही मिट गया था कि क्यों कोई काम करे। हाकिम और महकूम के तफरे के मिट गए थे, एक आवाज उठती थी नेकी के लिए सारे दौड़े चले आते थे। और ये जो ताउन है पहले आपको घरों में करना होगा। इस बात को हम अक्सर भूल जाते हैं कि जब हम कौमी बातें करते हैं तो वो उन बातों का आगाज घरों से हुआ करता है। मेरा सारी जिंदगी का तजर्बे का निचोड़ यह है बच्चों की तरबियत में कि उनसे आप नेकी के मामलात में ताउन करें और तहकुम की बजाय ताउन लें तो कभी वो मासियत नहीं करेंगे, कभी आपकी नाफरमानी का तसव्वुर भी उनके दिमाग में नहीं आ सकता। और ये हर उस घर का जायजा बताता है जहां बच्चों की तरबियत इस रंग में की गई है कि मां बाप उनके कामों में उनके लिए झुकते हैं, उनसे ताउन करते हैं और हुक्म दिए बगैर ताउन चाहते हैं। उस वक्त बच्चों की निगाहें अपने मां बाप की रजा पर लगी रहती हैं, उनको हरगिज डांटने की जरूरत नहीं, किसी सजा की जरूरत नहीं। आपकी नजरों में जरा सी प्यार की कमी देखें, आपकी नजरों में जरा से मायूसी के आसार पाएं, बेकरार हो जाते हैं, तड़प उठते हैं। जब तक वो आपकी आपके चेहरे पर खुशी के आसार न देख लें उनको चैन नहीं मिलता। ऐसे बच्चे नाफरमान कैसे हो सकते हैं? ऐसे बच्चे आपकी अताब के दायरे से दूर कैसे जा सकते हैं? तो जहां आपने घर में यह तजर्बा ना किया हो वहां जमात में भी यह तजर्बा नहीं होगा। घरों को तावनु अलल बिर व तक्वा की आमाज का बना दें, यहां ये तावन की रूह परवरिश पाए। फिर जब घरों से निकलकर गलियों में जाएगी तो उसी तरह ताउन की रूह माहौल को ताउन करने पर मजबूर करती चली जाएगी। ये ताकतवर और गालिब आने वाली रूह है और लाजमन इसको गलबा नसीब होता है। बस मैं उम्मीद रखता हूं कि इस ताल्लुक में जलसों के इंतजाम हो, मेहमानों का ताल्लुक हो, यहां भी आपने देखा हर आने वाले से ताउन किया गया है। वो जर्मन जमात थी या बेल्जियम की जमात थी, अकेला कहीं से आने वाला था, पता नहीं इसके कौन आया, कहां से आया, उसका हक क्या बनता है। खुदा ताला के फजल से यूके जलसे की इंतजामिया ने हर एक से ताउन किया और जर्मनी में बैन ही यही होता है, एक जर्रा भी फर्क नहीं। बेल्जियम में बैन ही यही होता है, इसमें हॉलैंड में बिल्कुल इसी तरह होता है, नॉर्वे में इसी तरह होता है। जहां जहां मैं जाता हूं अल्लाह तआला के फजल से इस तरह से मैं जमात को बहुत मुस्तैद पाता हूं कि हर आने वाले के साथ नेकी की वजह से ताउन हो रहा है, उससे कोई गरज नहीं, कुछ देना नहीं, तकलीफ उठा के भी ताउन किया जाता है। तो इसमें हमारी जिंदगी का राज है, हमारी बका का राज है। और कौमों में जिस इसलाह के लिए हम मामूर किए गए हैं वो इसलाह तभी मुमकिन होगी अगर हम ताउन और बिर व तकवा की रूह पर कायम हों। वला ताउनु अल इस्म वल उद्वान की हदायत को पेश नजर रखें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر